سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ اے ام ابیہا یا فاطمہ زہرا
والصلاة والسلام علی اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى والصلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان کرام قدر القاب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے عنوان سے آج ہم اپنی تیسری گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں۔ میں نے بحث کی ابتدا کے لیے سورہ مبارکہ حجرات کی تیسری آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف آپ کی خدمت میں حاصل کیا۔ ارشاد پروردگار یہ ہو رہا ہے کہ بات تحقیق وہ لوگ جو اپنی آواز کو رسول خدا اللہ کے رسول کے سامنے دبا کر رکھتے ہیں، نیچا رکھتے ہیں، کنٹرول میں رکھتے ہیں، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا ہوا ہے، للتقوی تقوی کے لیے۔ ہم نے بحث کی ابتدا یہاں سے کی کہ بی بی کا ایک لقب ہے ممتحنہ، اور اس پر بحث ہو چکی کہ ممتحنہ کا معنی ہے وہ خاتون جس کا امتحان لیا جا چکا ہو، جس کا امتحان لیا جا چکا ہو۔ لہٰذا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے یہ لقب خاص طور پر ایک خاص معنی میں کہ کسی اور معصوم کے لیے اس انداز میں استعمال نہیں ہوا کہ سلام کر کے حضرت کو یہ فرمایا جا رہا ہے اے وہ خاتون جس کا امتحان لیا گیا۔ کس نے لیا؟ جس نے تجھے خلق کیا، اور کب لیا امتحان؟ اس سے پہلے کہ تجھے خلق کرے، اور جب اس نے تیرا امتحان لیا تو اس امتحان میں تجھے اس نے صابرہ پایا۔ پس جو امتحان میں صابرہ ہو گئی، یعنی امتحان سے گزر گئی، اس کا مطلب اب یہ ٹیسٹڈ ہے۔ لہذا اسی اعتبار سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار کی ایک سنت مستمرہ، یعنی ایک کنٹینیوس اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ پروردگار نے جس کو بھی اس دنیا میں بھیجا ہے اس کا وہ امتحان لے گا، ٹیسٹ کرے گا۔ لیکن امتحان کے درجے جو قرآن میں بیان ہوئے، ایک مرحلہ فتنے کا ہے۔ اللہ ہر ایک کو، فتنے سے مراد اردو کا فتنہ نہیں ہے، عربی کا فتنہ، جس سے مراد آزمانا، وہم لا یفتنون، یہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ اگر یہ ایسے سوچتے تو ایسا نہیں ہے، حتماً آزمائے جائیں گے۔ پہلا جو بنیادی امتحان ہر انسان سے لیا جاتا ہے وہ فتنہ ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ کیفیت اس کی تقریباً ایسی ہے جو علماء نے بیان کیا کہ ہر وہ امتحان جو ڈائریکٹلی میری ذات سے، ڈائریکٹلی جس میں میں انوالو نہیں ہوں، میرا بچہ، میرا مال، میری بیوی، میرے اطراف میں چیزیں ہیں لیکن میں ڈائریکٹلی اس امتحان کا شکار نہیں ہوا ہوں، یہ فتنہ ہے۔ ابتلا وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر میری ذات انوالو ہو جائے۔ امتحان وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر پروردگار میرے اعتقادات کو، میرے ایمان کو آزمائے۔ اب اسی حوالے سے عرض کیا تھا کہ کیفیت کیا ہے، تینوں درجے ہیں۔ آگ سے میں نے مثال دی تھی کہ کچھ چیزیں آگ کے نزدیک آنے پر ہی اپنی حالت ختم کر دیتی ہیں، اپنی فارم ختم کر دیتی ہیں، کچھ چیزیں آگ میں جانے کے بعد اپنی فارم ختم کر لیتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو آگ کو جتنا زیادہ تحمل کرتی جاتی ہیں، جتنا آگ کو برداشت کرتی ہیں، آگ ان کے اندر کیا اثر انداز ہوتی ہے، آگ ان کے اندر یہ انفلوئنس ڈالتی ہے کہ جتنا وہ آگ کو برداشت کرتے چلے جاتے ہیں اتنے وہ پیور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی امپیورٹی یعنی یہ جو پیوریفیکیشن کا پروسیس ہے، اسی کو عربی میں امتحان کہتے ہیں۔ اب وہ جو پیوریفائی ہو گیا، وہ جس کی پیوریٹی کے اوپر آپ کو پورا کا پورا یقین ہے کہ اب یہ پیور ہے، جس کی پیوریٹی کو آپ پوری طریقے سے گارنٹی کر سکتے ہیں، اسے ممتحنہ کہتے ہیں۔ اب پروردگار کسی کی پیورٹی کو گارنٹی کر رہا ہے، لہذا آیت اس نے نازل کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لہذا میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، اب قبل ان یخلق کی اس سے جو عمومی مراد لی ہے، کئی بحثیں ہیں اس میں، تین نظریے ہیں، میں نے اب اس تفصیل میں نہیں گیا میں، لیکن جو معروف ترین نظریہ ہے وہ یہ کہ قبل ان یخلق کی، آپ کو خلقت کرنے سے پہلے آپ کو آزمانا، اس سے مراد آپ کی خلقت دنیاوی سے پہلے آپ کی آزمائش ہے۔ وہ جو خلقت دنیاوی سے پہلے خلقت ہے وہ کون سی ہے؟ کل حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی خلقت نورانیہ ہے۔ اس نورانی خلقت میں کب ہوئی؟ قبل آئیں یخلق الارض والسماوات، زمین اور آسمان کو خلقت کرنے سے پہلے یہ نور موجود۔ اس نور کو اللہ نے کہاں رکھا؟ اپنے عرش کے پاس رکھا۔ اور یہ جب ٹیسٹڈ ہے، تو اب ٹیسٹڈ کا معنی کیا ہے؟ یہ وہ سیمپل ہے کہ جس کو بنانے والے نے اپنے پاس رکھا ہے سنبھال کر، اور باقی جتنے بھی سیمپل وہ اب بھیج رہا ہے، جو بھی بھیج رہا ہے وہ اس کے مطابق ہے، ہر ایک کو بھیج رہا ہے۔ لہذا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کیا فرمایا پیغمبر نے، اللہم صلی اللہ، جب اصحاب نے یہ سنا کہ آپ کا نور زمین و آسمان سے پہلے موجود تھا، تو انہوں نے سوال کیا، لیست ہی انسیا، کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا انسان نہیں ہے؟ آپ نے کہا نہیں، انسان ہونے کو ڈینائی نہیں کیا، انسان ہونے کو پیغمبر نے منع نہیں کیا، انکار نہیں کیا، نہیں کہا کہ انسان نہیں ہے، بلکہ کیا کہا، فاطمۃ حوراء الانسیا، صرف انسان بھی نہیں کہا اور انسان ہونے کو ڈینائی بھی نہیں کیا۔ بس انسان ہے لیکن ایک صفت اضافی کے ساتھ، ایک اس کے اندر کوالٹی زیادہ ہے۔ اب یہاں سے ہم نے بحث شروع کرنی تھی کہ اس حوراء الانسیا سے مراد کیا ہے۔ پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا مقدمہ عرض کر دوں اور پھر اپنے گفتگو کی طرف آگے بڑھوں۔ کیا کسی ایک صفت کے اضافی ہو جانے سے چیز میں فرق آ جاتا ہے؟ کتنی بدل جاتی ہے؟ کسی ایک چیز کے اندر اگر آپ کوئی ایک کوالٹی زیادہ کر لیں تو وہ شے کتنی بدل سکتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کے بارے میں قرآن نے کیا کہا، قل اے نبی تم کہہ دو، انا بشرم مثلکم۔ اگر بات یہاں پر آ کر ختم ہو جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی پیغمبر بھی ہمارے جیسے، ہم پیغمبر جیسے، لیکن کیا ہوا، پیغمبر نے، آیت یہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ ایک صفت کو مزید اضافہ کیا، انا بشرم مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن کیا، یوحا الیہ، میری طرف وحی ہوتی ہے، میرے پاس تمہارے مقابلے میں ایک صفت زیادہ ہے۔ اسی طرح سے حضرت زہرا کے بارے میں پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں، پیغمبر کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے انا بشر مثلکم، لیکن ایک صفت زیادہ ہے، کیا، یوحا الیہ۔ حضرت زہرا کے بارے میں پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ انسان نہیں ہے، کہہ رہے ہیں انسان، لیکن کون سی، حوراء الانسیہ، عام انسان نہیں ہے، ایک اضافی صفت رکھتی ہے۔ اب ایک اضافی صفت سے چیزوں میں کتنی تبدیلی ہو جاتی ہے، اس کی جو بیسٹ ایگزامپل ہے، جو ہم اور آپ روزمرہ اپنی زندگی میں بھی حس کر سکتے ہیں، اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے، تمام ایلیمنٹس اگر آپ کو اب ذہن میں تھوڑا سا میٹرک کا زمانہ لے آئیں، انٹر میٹرک میں آپ نے پڑھا ہوگا پیریوڈک ٹیبل، جس میں سارے ایلیمنٹس کو گنا جاتا ہے، اسی کے اندر جب سارے ایلیمنٹس کو گنا جاتا ہے، اسی میں ایک ایلیمنٹ دنیا میں پایا جاتا ہے جس کا نام ہے کاربن۔
کاربن ایک ایلیمنٹ ہے، کاربن بہت ساری فارم میں پایا جاتا ہے، لیکن کاربن کی دو مشہور فارمز کیا کیا ہیں؟ ایک کاربن پایا جاتا ہے ان دا فارم آف کول، کوئلہ، دوسرا یہی کاربن دوسری جو فارم ہے کس فارم میں پایا جاتا ہے؟ ان دا فارم آف ڈائمنڈ۔ ایک کاربن ہے، دوسرا کیا ہے؟ ڈائمنڈ۔ دونوں کاربن ہیں یا نہیں ہے؟ کاربن ہے۔ کیمیکلی دونوں کیا ہیں؟ کاربن ہیں۔ ایک جیسے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں ایک جیسے یا نہیں؟ کوئی ہے جو اس پورے مجمع میں یہ کہہ سکے کہ کاربن اور ڈائمنڈ ایک ہی چیز ہوتا ہے؟ پوری دنیا میں چلے جائیں، یہاں پر یہ جو مرحلہ ہے کہ کاربن کو، کوئلے کو اور ڈائمنڈ کو، کاربن ہونے کی وجہ سے چونکہ دونوں کا کیمیکل فارمولا یا دونوں کا کیمیکلی کاربن ہے، اس وجہ سے کہ دونوں کاربن ہیں، کوئی ایک بندہ آپ پوری دنیا میں لا کر مجھے دکھا دیں جو یہ کہہ دے کہ کاربن اور ڈائمنڈ ایک ہی چیز ہوتا ہے، دونوں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، کوئی نہیں ملے گا آپ کو۔ یہاں پر سب ہوشیار ہو جاتے ہیں، یہاں پہ سب کی عقلیں کام کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ کوئلہ اور ڈائمنڈ دونوں ایک ہی چیز ہوتے ہیں تو ہم کہیں گے بھائی تم کوئلہ رکھ لو اپنے پاس، ڈائمنڈ ہمیں دے دو۔ لہذا یہاں پر سب کی عقل کام کرتی ہے، یہاں پر کوئی نہیں کہے گا، آپ کہو گے بھائی یہ دونوں کاربن ہیں تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے دونوں کاربن ہیں لیکن ڈائمنڈ کے اندر ایک صفت زیادہ ہے۔ توجہ فرمائیں آپ نے، ایک صفت ڈائمنڈ کے اندر زیادہ ہے۔ تو ڈائمنڈ کے اندر اگر ایک صفت زیادہ ہو جائے، کاربن ہوتے ہوئے بھی کوئلے میں اور ڈائمنڈ میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ یہی چیز تو پیغمبر سمجھا رہے ہیں، انسانیت دیکھ کر دھوکہ مت کھا جانا، یہ مت سمجھ لینا کہ تم اور ہم ایک جیسے انسان ہیں۔ ہم انسان ضرور ہیں لیکن ایک اضافی صفت ہمارے پاس موجود ہے، وہ صفت ہمیں ڈائمنڈ بنا دیتی ہے، باقی سب کوئلے باقی رہ جاتے ہیں۔ تو اب اگر نبی اور امام میں، نبی میں اور امت میں کوئی فرق پوچھے کہ دونوں میں فرق کیا ہے، تو جواب یہی ہے کہ نبی ڈائمنڈ ہوتا ہے، امت کوئلہ ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب آپ کو یہ ساری باتیں تقریباً ذہن میں ہوں گی، کون سا کوئلہ ڈائمنڈ میں تبدیل ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کون سا کوئلہ ہے کہ جو ڈائمنڈ میں تبدیل ہوتا ہے؟ کوئلہ ہی ہے، ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد ڈائمنڈ بنتا ہے۔ وہ پروسیس کیا ہے؟ وہ پروسیس یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئلہ اگر زمین کے اندر بہت ڈیپتھ میں چلا جائے، اور اس بہت ڈیپتھ کے اندر، بہت ہی، جتنا آپ زمین کے اندر چلے جاتے ہیں ٹمپریچر اتنا ہی زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ میگما جو لاوا کی صورت میں باہر نکلتا ہے، ٹمپریچر اس کا مور دین تھاؤزینڈ ڈگریز ہوتا ہے، پتھروں کو پگھلا دیتا ہے۔ یہ ٹمپریچر اگر اس کے ساتھ پریشر بھی ہیوی ہو جائے، ہیوی پریشر اور ہیوی ٹمپریچر، جو کوئلہ ان دونوں کو برداشت کر لیتا ہے، جتنا تحمل زیادہ کرتا چلا جائے گا اتنا کیا ہوتا چلا جائے گا؟ پیور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنا پیور ہوتا چلا جائے گا اتنا قیمتی ہیرا بنتا چلا جائے گا۔ اب سمجھ میں آیا؟ تو یہی تو پروردگار سمجھانا چاہتا ہے، جس کو ممتحانہ کہا تھا اس کے بارے میں مطلب کیا ہے؟ دیکھیے آگ کے آثار ہیں، کوئی آگ کا اثر برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ کوئی آگ میں جا کر جل جاتا ہے، لیکن کسی کے اندر اگر صفت ہو آگ کے آثار کو برداشت کرنے کی، وہ ہیرے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے پروردگار کے انوار کی بھی کیفیت ہے، ہر کوئی پروردگار کے انوار کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بھئی یہی مقام سمجھانے کے لیے تو پیغمبر کے ساتھ ساتھ جبرائیل آسمانوں پر جا رہے تھے، تقرب کی منزلوں کو طے کر رہے تھے۔ ایک مقام انوار قرب الہیہ کا وہ آیا کہ جہاں پر آ کر جبرائیل نے کہا میں آگے نہیں بڑھ سکتا، کیوں؟ اگر ذرہ برابر بھی آگے بڑھوں گا میں جل جاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب جبرائیل تو نور تھے، جل کیسے جاتے؟ یہ مقام قرب الہی کا ہے، یہاں پر اگر ایک پر کے آگے بھی، ایک پر کے برابر بھی آگے بڑھے گا جل جائے گا۔ تو پس سمجھ میں کیا آیا کہ جبرائیل کے اندر وہ صفت نہیں تھی کہ انوار کو برداشت کر سکتا۔ پیغمبر نے آگے بڑھ کر کیا بتلایا؟ پیغمبر نے آگے بڑھ کر بتلایا، دیکھو ہم وہ ہیں جن کے اندر انوار کو برداشت کرنے کی صفت ہے، تو جو برداشت کر لیتا ہے وہ ہیرا بن جاتا ہے، جو برداشت نہ کر سکے وہ کوئلہ رہ جاتا ہے۔ تو اب یہ اسی پیورٹی کے لیول پہ. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گولڈ جتنی دیر آگ میں باقی رہتا ہے اتنا پیوریفائی ہوتا چلا جاتا ہے. اب سوچئے کہ ان تمام انوار میں سے وہ کون سا نور ہے کہ جس کو اللہ نے سب سے زیادہ اپنے قرب کی منزل پر رکھا ہوگا, جو جتنا زیادہ قریب رہا ہوگا, اتنا قریب رہا ہوگا کہ اس کی تطہیر پر اللہ کو اطمینان ہو گیا. وہ کسی اور کا نور نہیں ہے, وہی منتہنا ہے, جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا نور ہے. خب اگر اب میں منزل آپ تک پہنچا سکا, اب ایک مرحلہ آگے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے کسی فارم میں ہونا اور بحث ہے, دنیا میں کسی اور فارم میں آنا الگ بحث ہے. یہی فرق ہم میں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں ہے. لیکن انسان کہا ہے تو انسان سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ نے دو طرح کے انسان متعارف کروائے, دو طرح کے انسان. ایک انسان وہ ہے کہ جس کے بارے میں جب قرآن گفتگو کرتا ہے تو انداز گفتگو یہ ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس عالم میں نکالتا ہے کہ جب تم دنیا میں آتے ہو لا تعلمون شیئا, تمہیں کچھ نہیں معلوم ہوتا, کچھ بھی نہیں پتا ہوتا تمہیں. اسی انسان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, خلق الانسان ضعیفا, انسان کو ضعیف خلق کیا گیا ہے, ظلوماً جہولا, ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے. حتیٰ فرمایا حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. یہ انسان کون ہے؟ یہ وہ انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا تجھے یاد نہیں ہے. دہر میں ایک زمانہ, ایک وقت وہ بھی آیا تھا جب تو کیا تھا, لم یکن شیئا مذکورا, تو قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا, اصلا اس قابل نہیں تھا کہ تیرا ذکر کیا جائے. ایک انسان. لیکن ایک انسان وہ ہے کہ جس کو کائنات کا سب سے بڑا کریٹر, اللہ سے بڑا کوئی خالق ہے نہیں, اتنا بڑا کریٹر ہے کہ وہ اپنے بارے میں کیا کہتا ہے, تبارک اللہ احسن الخلق, مجھ سے بہترین خالق کو ہو ہی نہیں سکتا. اتنا بڑا خالق کسی کو بنا کر ناز کرے, کسی کو بنانے کے بعد افتخار کرے اور کہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, میں نے انسان کو بہترین فارم میں بنایا ہے, بہترین فارم. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہترین فارم ہے کیا, کیا چیز ہے یہ بہترین فارم؟ لیکن یہی انسان سورہ مبارک زلزال میں ارشاد فرماتا ہے, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. کیا کہہ رہی ہے قرآن؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس وقت زلزلہ, کیسا زلزلہ, اذا زلزلت الارض, زمین شیک ہوگی, کیسا, اتنا خوفناک کہ پوری زمین ہل کر رہے. اخرجت الارض اثقالها, زمین اپنے سارے ویٹس, جتنا بھی اس کے اندر ویٹ ہے سب کا سب باہر نکال دے گی. اب آپ تصور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اتنا خوفناک زلزلہ زمین میں آئے کہ زمین اپنے ویٹس باہر نکال دیا. میں جیوگرافی کی بحث نہیں کر سکتا آپ کے سامنے کہ آپ کو سمجھا سکوں کہ کرسٹ کیا ہوتا ہے اور ویٹ سے کیا مراد ہے, پہاڑ کیسے بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ پوری بحث ہے اپنی جگہ. پلیٹ ٹیکٹونک کیا ہوتی ہے, ان پہاڑوں کا وزن کیا ہے, پہاڑوں کے نیچے پہاڑ کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ اپنی جگہ کی بحث ہے. لیکن اگر آپ سے تصور کر لیجئے کہ زمین اپنے اندر کے ویٹس باہر نکال دے, کتنا خوفناک زلزلہ ہوگا. کیا اس زلزلے کے بعد کسی انسان کا بچنا ممکن ہے؟ ہے پوسیبل. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے, وقال الانسان ما لها, کوئی انسان ایسا ہوگا جو زمین کو کہہ رہا ہوگا اسے ہو کیا گیا ہے, جو زلزلے کے بعد بھی باقی رہ جائے وہ انسان کون ہے؟ میں تفسیر کی بحث میں نہیں جا رہا, تفسیر میں سب کچھ موجود ہے, لیکن میں تفسیر کی بحث میں آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں, بس اس کا معنی دو طرح کے انسان ہیں, ایک وہ جو ضعیف ہے اور ایک وہ جو اتنا قوی ہے کہ پوری زمین کے زلزلے کے بعد بھی باقی رہ جائے گا. بس یہ دو الگ الگ انسان ہے نا, ایک وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ ضعیف کہہ رہا ہے, ظلوماً جہولا کہہ رہا ہے, ایک وہ ہے جس کو بنا کر ناز کر رہا ہے. بس یہ بہترین فارم کیا ہے؟ یہ دو انسان. دیکھیے انسانوں میں جتنا بھی انسان کو اگر آپ کیٹیگرائز کریں گے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کہاں لائی کرتا ہے, کیٹیگریز ہیں نا مختلف, کون سی کیٹیگری ہے جہاں پر انسان فٹ آتا ہے؟ ہم جس کیٹیگری میں فٹ آتے ہیں اس کیٹیگری کو کہتے ہیں اینیمل. ہمارا تعلق اینیملس کی کیٹیگری سے. اینیملز میں, میں باقی چیزوں کا ذکر نہیں کر رہا, اینیملز میں سب سے زیادہ ضعیف اینیمل کون سا ہے اگر دیکھیں؟ انسان. کیوں؟ جب دنیا میں آتا ہے لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں معلوم. لیکن آپ نے آج تک کیا کسی جانور کو دیکھا کہ آنے کے بعد اس نے کسی چیز کی کلاس لی ہو؟ مرغی کے بچے کو آپ نے دیکھا اس نے دانہ چگنے کی کلاس لی ہو؟ مچھلی کے بچے نے تیرنے کے لیے کلاس لی ہو؟ مگرمچھ کا بچہ انڈے سے نکلنے کے بعد 8 آورز میں، 8 گھنٹے کے اندر شکار شروع کر دیتا ہے. شکار کا علم بھی رکھتا ہے، طاقت بھی رکھتا ہے. مگر انسان کیا ہے؟ جب آتا ہے لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں پتا اسے. اور کئی سال لگ جاتے ہیں اس کو چلنے پھرنے میں، کئی سال لگ جاتے ہیں اسے چیزیں پکڑنے میں. پس ضعیف کون ہے؟ انسان. انسان کے اندر بظاہر، اب میں تھوڑا سا ٹیکنیکل بحث کر رہا ہوں، بظاہر انسان کے بدن کے اندر اللہ نے کوئی کمال نہیں رکھا ہوا. بظاہر نہ ہمارے پاس ہماری ٹانگیں مضبوط ہیں، نہ ہمارے پنجے ہیں، نہ ہمارے پاس چونچ ہے، نہ ہماری آنکھیں تیز ہیں، نہ ہماری ناک تیز ہے، نہ ہمیں اللہ نے دم دی ہے، نہ ہمارے پاس کوئی زہر ہے. جانوروں میں زہر ہوتا ہے، اللہ نے ڈسنے کے لیے ان کو نیش دی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں کسی ہر اینیمل میں، چھوٹے سے چھوٹا اینیمل آپ اٹھا لیں، اس کے پاس اپنا ڈیفنسو اور اٹیک سسٹم موجود ہے. انسان کے پاس نہ کوئی ڈیفنس کا سسٹم ہے، نہ اٹیک. اب عجیب بات ہے نا، اتنا ضعیف انسان اور اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ احسن تقویم کیا ہے؟ تقویم سے مراد فارمیشن. اب فارمیشن کو ہم دونوں طریقے سے لے سکتے ہیں. ایک فارمیشن کیا ہے؟ ایک فارمیشن یعنی انسان کن چیزوں سے مل کر بنا ہے. پس انسان ایک بدن ہے اور ایک روح. انسان کو جو چیز تمام حیوانات پر برتری دیتی ہے وہ انسان کی عقل ہے. لیکن اس آیت کے اندر جو دوسرا احتمال ہے وہ کیا؟ تقویم سے مراد، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، عقل مراد نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ تقویم کی بات کر رہا ہے اس کا مطلب فارمیشن ہے، اس کا مطلب انسان کی باڈی ہے. اور یہ جو باڈی اللہ نے بنائی ہے یہ بیسٹ تقویم ہے، بیسٹ فارمیشن. اب ہے یا نہیں اس پر ایک بحث ہے. میں صرف اشارہ کر سکوں گا، کیونکہ زیادہ تفصیل میں جاؤں گا تو میری بحث کہیں اور نکل جائے گی. بہت مختصر سی بات کر کے آگے بڑھوں گا کہ یہ جو انسان کی باڈی ہے، یہ باڈی، اسی کے بارے میں روایات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا معصومین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روایت ملتی ہے کہ فرمایا کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا. یہ جو صورت انسانیہ جس میں میں اور آپ پائے جاتے ہیں، اس کے بارے میں روایات معصوم فرماتے ہیں کہ ہذہ الصورۃ، یہ وہ صورت ہے، کتب اللہ بیدہ، اسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. وہذہ حجت الکبریٰ ہے علی خلقہ، یہ اللہ کی حجت کبریٰ ہے اس کی تمام مخلوقات کے اوپر. کون سی صورت؟ یہ جو مجھے آپ کو دی ہے. اب اس کے اندر کمال کیا ہے؟ کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا ہمارے پاس کوئی ہے چیز ایسی؟ نہ ہمارے کان زیادہ تیز سنتے ہیں، نہ ناک، نہ آنکھ ہماری. کیا چیز ہے پھر؟ ہمارے اندر کمال کیا ہے؟ کون سا کمال ہے جو انسان کے اندر اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا؟ انسان کی یہ فارمیشن بیسٹ فارمیشن ہے. دیکھیے بیسٹ فارمیشن کو جب سمجھا جاتا ہے، جب چیزیں اپ گریڈ ہوتی ہیں تو اپ گریڈ ہونے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ ان کی شکل ویسی ہی رہ جائے جیسے پہلے تھی، یہ ضروری نہیں. بلکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب چیز پرانی ہوتی تھی، یعنی قدیم، اس کا پرانا ماڈل، وہ بظاہر ظاہری ساخت میں بڑا مضبوط دکھائی دیتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ اپ گریڈ ہوتی جاتی ہے اس کے اندر لطافت آتی جاتی ہے، نزاکت آتی جاتی ہے. اب میں آپ کو ایگزامپلیفائی کرتا ہوں. اگر آپ، ہمارے اور آپ کے سامنے کی دور کی بات آئی ہے، اگر آپ آج سے 20 سال پہلے کا کمپیوٹر تصور کریں، وہ کمپیوٹر ایسا تھا، یعنی جو ڈیسک ٹاپ بنایا جاتا تھا وہ آتا تھا، وہ ایسا کمپیوٹر تھا کہ آپ اس کے اوپر چائے رکھ کر اپنے ٹیبل کے طور پہ سرو کر لیں، بچے اس کے اوپر ٹیبل سمجھ کے چھلانگے لگا لیں، بیگم صاحبہ کو کچن میں ضرورت ہو رکھ کے اوپر اس کے پاؤں، اس کمپیوٹر کو کچھ نہیں ہوتا تھا. آج کا جو آپ کا لیپ ٹاپ ہے، یہ اپ گریڈڈ فارم ہے، ذرا سا ہاتھ سے گرتا ہے ضائع. اب مضبوطی کس میں زیادہ ہے؟ بظاہر پرانے والے میں، لیکن اپ گریڈڈ فارم کون سی ہے؟ لیٹسٹ. ایک اور ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. ہم اور آپ، اچھا یہ بچے ہمارے اب کنفیوز ہوتے ہیں ان چیزوں میں، لیکن ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے، پہلے ہم ویڈیو اور آڈیو کے لیے کیسٹس استعمال کرتے تھے، कैसेट्स और जो हमारे पास होती थी वो कैसेट्स वो ज़्यादा मजबूत थे, या जो आजकल की चिप आती है ये ज़्यादा मजबूत होती है, यकीनन कैसेट ज़्यादा महसूस होता था। लेकिन क्या हुआ, जब हमने अपग्रेड किया, असल कैसेट की जो फॉर्म है वो ख़त्म हो गई, आज एक यूएसबी के फॉर्म में एक चिप इतनी सी, उससे ज़्यादा बेहतर ऑडियो और वीडियो क्वालिटी, उससे ज़्यादा उसके अंदर स्पेस, लेकिन नाजुक हो जाती है। तवज्जो फरमाया आपने। अब अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो बेस्ट तकवीम में दुनिया की बेहतरीन टांगे होंगी, किसी भी जानवर की होंगी, लेकिन जब अपग्रेड होंगी तो नाजुक हो जाएंगी। सख्त तरीन पंजा होगा लेकिन जब अपग्रेड होगा नाजुक हो जाएगा। इंसान को अल्लाह ने बड़ा नाजुक बनाया है, इसीलिए इसी नजाकत को सामने रख के तो कहा अल्लाह ताला ने। है या नहीं इंसान बेस्ट क्रिएशन बनाया नहीं, इसके ऊपर रिसर्च की जरूरत है। एक हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि चूंकि हम अपने बच्चों को अपने लिए पढ़ाते लिखाते हैं, हमारा मकसद हमारे बच्चों की पढ़ाई से क्या होता है कि हमारे फ़ायदे में आए, दुनिया कमाएं, लिहाजा वो सारी चीज़ें जो अहले बैत हमसे चाहते थे वो हम अचीव नहीं कर पाते। ज़रूरत है बास बच्चे और इंटेलिजेंट, सबसे ज़्यादा जो आईक्यू हाईएस्ट लेवल आईक्यू बच्चे होने चाहिए उनको भेजना चाहिए कि वो रिसर्च करें, दीन भी पढ़ें और दुनिया भी पढ़ें। हमारे पास रिसर्चर होने चाहिए। क्यों? आज से 200 साल पहले एक रिसर्च हुई है, एक किताब दी हैंड लिखी गई है, 300 सफ़े की किताब है, जो सिर्फ हाथ के ऊपर फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हाथ के ऊपर रिसर्च है, दी हैंड 200 साल पहले किताब लिखी गई। उसके अंदर फिजियोलॉजिस्ट ने साबित क्या किया है, उसने पूरी बहस हाथ पर नहीं की है, दी हैंड से जो उसकी मुराद है वो अंगूठा है, सिर्फ अंगूठे के ऊपर थंब, ह्यूमन थंब के ऊपर उसने रिसर्च की है, और रिसर्च करने के बाद उसने ह्यूमन थंब को नाम दिया है दी हैंड। वो कहते हैं ये पूरा हाथ है, वो कहते हैं इंसान का हाथ इस हद तक, यहां तक, इतना आपको तमाम एनिमल किंगडम में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जो चीज नहीं मिलेगी वो इंसान का थंब है, आपको पूरी एनिमल किंगडम में ह्यूमन थंब जैसी कोई चीज नहीं मिलेगी। अल्लाह ने इंसान को जो थंब दिया है, अब थंब के ऊपर 300 सफ़े लिखे हैं उसने, मैं आपको खुलासा करके सुना रहा हूं। वो कहता है इस थंब की जो पोजीशन और साइज है, जो अल्लाह ताला ने छोटा और बाकी उंगलियों के मुकाबले में मोटा, पांच चारों उंगलियों के वजन के बराबर इसके अंदर वजन उठाने की कुव्वत है, इनके मुकाबले में इसका प्रेशर है, चारों के बराबर मुकाबले में आ जाता है। क्या फिर जो अल्लाह ने इसको पोजीशन दी है, जिस तरीके से इसकी पोजीशन बनाई है, इस पोजीशन की वजह से इंसान का ये थंब है जो इंसान के हाथ को एक वक्त में दो हाथ में कन्वर्ट कर देता है। एक्चुअली ये दो हाथ हैं जो अल्लाह ने एक हाथ में बनाए, इतनी पावर है इस थंब में। वो कहता है इसको जो अल्लाह ने इतने जबरदस्त तरीके से पोजीशन किया है कि अगर ये इस पोजीशन में और इस फॉर्म में ना हो, इंसान की जो ग्रिप है, ये ग्रिप इंसान की, ये जो इस तरह से जो हम पकड़ते हैं चीजों को, उसने कहा ये जो पकड़ना है ये वाहिद पूरी कायनात में इंसान ऐसा है जिसके पास ये ग्रिप है। ये ग्रिप कहलाती है टूल ग्रिप। क्या टूल ग्रिप का मतलब है? टूल ग्रिप का मतलब यह है कि इंसान के हाथ में जो चीज आ जाए टूल बन जाती है, जो अल्लाह ने किसी और हैवान को अता नहीं की। किसी और हैवान की ग्रिप टूल ग्रिप नहीं है, सिर्फ इंसान है जिसको अल्लाह ने टूल ग्रिप दी है। जैसे ही कोई चीज आती है इंसान के हाथ में वो टूल बन जाती है। लिहाजा अल्लाह के बाद कायनात का जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है वो इंसान है। किस वजह से? सिर्फ एक अंगूठे की पोजिशन की वजह से। अब आपको समझ में आया इंसान अल्लाह ने क्या बनाया है। ये एक किसी ने आकर इंसान के हाथ पर रिसर्च करके, हाथ के एक हिस्से पर रिसर्च करने के बाद, अब उसने, अगर मैं अब बदन के ऊपर मौजूदा होने वाली तहकीकात आपकी खिदमत में पेश करना शुरू कर दूं तो आप परेशान हो जाएंगे। खुलासा ये बतला दूं, आज साइंस ये कहने पर मजबूर हो गई है। क्या कहने पर मजबूर हो गई है? वो कहती है कि इंसान अल्लाह की एक ऐसी मखलूक है कि पूरी दुनिया के अंदर जो एलिमेंट है वो इंसान के वजूद के अंदर है। पूरे दुनिया के अंदर जो कमाल मौजूद है कायनात के अंदर, वो कायनात का कमाल इंसान के वजूद के अंदर मौजूद है। लिहाजा एक जमाने में ये समझा जाता था कि लाइट की स्पीड दुनिया में सबसे तेज है। आज ये कहा जा रहा है कि जो इंसान के न्यूरॉन्स में करंट चलता है वो करंट लाइट की स्पीड से कई गुना ज्यादा तेज चलता है। इंसान की अपनी बॉडी के अंदर, अब समझ में आया मेरा मौला क्या कह रहा था जब मेरे मौला ने फरमाया कि ये जो कायनात तुम देख रहे हो ये आलम असगर है, जो तुझे अल्लाह ने अता किया है तेरा बदन ये आलम अकबर है। अब तो दुनिया को समझ में आना शुरू हुआ। अब मुझे ये बताइए, ये इतना सोफिस्टिकेटेड, देखिए इमाम मोहम्मद जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, क्या یہ کتاب ہے جس کو توحید مفضل کہا جاتا ہے، کتاب کی صورت میں موجود ہے۔ یہ توحید مفضل کیا ہے؟ امام مفضل کو یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو مخلوق اللہ نے بنائی ہے اس کے اندر کمالات ہیں۔ اے مفضل دیکھ، اللہ نے انسان کی آنکھیں ایسی کیوں بنائی ہیں؟ اے مفضل دیکھ، اللہ نے انسان کے سر پر بال کیوں اگائے ہیں؟ اے مفضل دیکھ، اللہ نے انسان کی ناک کیوں ویسا بنائی ہے؟ یہ امام مفضل کو نہیں بتلا رہے، بلکہ اپنے شیعوں سے تقاضا کر رہے ہیں، علم پڑھو اور انسانیت کے اوپر ریسرچ کرو، بتاؤ کہ ہمارے امام نے ہمیں کس طرح سمجھایا ہے، کس طرح سے بتایا ہے انسان کے اندر کیا کیا کمالات ہیں۔ اب میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، جو نکات آپ کو دینا چاہتا ہوں آج صرف اتنا ہے، مجھے صرف غور کر کے یہ بتلائیے، اتنا سوفسٹیکیٹڈ ہیومن بینگ، اتنی سوفسٹیکیٹڈ مخلوق، کیا اللہ نے میرے جیسے جاہل کے لیے بنائی ہے؟ یہ جو اتنا اہتمام اس نے کیا ہے، یہ مجھ جیسے جاہل کے لیے ہے؟ یہ سورت جس کو اس نے کہا کہ خلق اللہ آدم علی صورت ہی، آدم کو اللہ نے اپنی صورت میں بنایا، حاضی سورت الانسانیہ، کتب اللہ بیدہ ہی، حاضی حجت اللہ حجت القبرہ ہے علی خلق ہی، اللہ کی حجت القبرہ ہے، یہ کیا میرے جیسے کے لیے بنا؟ جس کو یہی نہیں پتا میرے آگے کیا ہے میرے پیچھے کیا ہے۔ میں بحث میں نہیں جانا چاہتا، کبھی اور بحث کروں گا، آج ایک صرف فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہوں۔ اس پہ سوچئے گا کہ ہم اپنے بارے میں جانتے کتنا ہیں، ہم اپنے بدن کو، یہ جس کو بدن کو ہم اپنا کہتے ہیں، اس بدن کے ظاہر داخلی کو تو چھوڑ دیں، داخلی کی بحث ہی نہیں کر رہا، ظاہری کتنا پارٹ آف ظاہر ہمارا ایسا ہے جس کو ہم مستقیماً اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، کتنا باڈی پارٹ ہمارا ظاہری، میں دوبارہ اندر کی بات نہیں کر رہا، یہ ظاہر جو اوپر اوپر سے میری باڈی ہے، اس میں سے کتنا پارٹ ایسا ہے جس کو میں نے زندگی میں آج تک کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا؟ تو بس میری اپنی باڈی کے بارے میں کیا معلومات ہیں؟ بس میرے لیے بنایا اللہ نے، اتنا سوفسٹیکیٹڈ نہیں۔ اللہ نے یہ جو سیمپل بنایا ہے، یہ اصل میں بنایا ہے اہل بیت علیہم السلام کے، یہ جو فارمیشن ہے، یہ جو میری اور آپ کی باڈی ہے، یہ اصل میں کس کے لیے بنی ہے؟ اہل بیت علیہم السلام، ہمیں اور آپ کو ان کے صدقے میں بنی ہے۔ ان کو نہ بنانا ہوتا، اللہ اتنی کمال شے بناتا ہی نہیں۔ اب جب اس نے دیکھیے، اب کیا اس نے یہ بنایا ان کے لیے، اور ان کے بعد بنانے کے بعد اللہ نے یہ بتلا دیا کہ یہ جو انسان میں نے خلق کیا ہے اس کے اندر کمال یہ ہے، اگر یہ نور الہی سے متصل ہو جائے، نور الہی سے متصل ہو جائے، یہ بدن نور الہی سے متصل ہو جائے، اس کے اندر وہ کمالات آ سکتے ہیں جو کسی بھی کائنات کی کسی مخلوق میں نہیں آ سکتے۔ اس کا ایک چھوٹا سا اظہار کب کیا؟ خیبر میں مولا کائنات نے کیا۔ اتنا بڑا دروازہ انہی دو نازک سی انگلیوں سے، یہ دو نازک سی انگلیاں تھیں نا، انہی دو انگلیوں سے میرے مولا نے دروازہ اکھاڑ کر یہ سمجھا دیا اللہ نے ان انگلیوں کو کتنا طاقتور بنایا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کوئی یہ سمجھتا کہ یہ علی کی جسمانی طاقت ہے، میرے مولا نے وہیں پر فرمایا، کہا نہیں، یہ طاقت جسمانیہ سے نہیں بنایا ہے، بلکہ بالطاقت الرحمانیہ، میں نے رحمانی قوت سے بنایا ہے۔ بس قوت رحمانیہ اگر اس بدن کے ساتھ منسلک ہو جائے، یہ ایسا کمال دکھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب ہم میں اور معصوم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ہم میں اور معصوم میں فرق یہ ہوتا ہے، بدن دونوں کو اللہ نے ایک جیسا عطا کیا ہے، لیکن معصوم کی بدن کے اندر جو ان کی روح کے نام سے جو چیز منسلک ہوتی ہے، وہ ان کی نوری خلقت ہے کہ جس نوری خلقت میں اللہ نے انہیں خلق کیا۔ پس یہ نور اگر بدن سے منسلک ہو جائے، بدن میں یہ کمال پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمیں اللہ نے نور میں نہیں پیدا کیا، ہمیں اللہ نے روح سے پیدا کیا ہے۔ ہم میں اور معصوم میں فرق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کی جو اصلی خلقت ہے وہ نورانی ہے، میری اصلی خلقت روحانی ہے، لیکن اللہ نے روحانی طور پہ خلق کرنے کے بعد میری روح کے اندر کمال یہ پیدا کیا ہے کہ اللہ نے اس کے اندر کیپیبلٹی پیدا کر دی ہے، یہ روح کیپیبل ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے، کس چیز کی؟ کہ یہ اپنے آپ کو اس نور الہی سے متصل کر لے۔ اب جتنی یہ روح جتنا اس نور سے اپنے آپ کو ملاتی چلی جاتی ہے، اتنا ہی اس کے اندر وہ کمال آتا جاتا ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو خلق کیا ہے۔ بس ہم میں اور معصوم میں فرق یہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ نورانیت لے کر پیدا ہوتے ہیں، ہم نے نورانی بننا ہوتا ہے۔ لہذا چونکہ ہم نے بننا ہے، ایک ایسا ماڈل ہونا ضروری تھا، کہ جو ہمیں یہ بتلا سکے کہ جب تم نورانی ہو جاؤ گے تم ہو کیسے جاؤ گے۔ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے ان اہل بیت علیہم السلام کے نور کو پیدا کیا۔ میں نے گفتگو کو جہاں تک پہنچایا وہ یہ کہ یاد رکھیے گا کہ انسان اس فارم میں، یہ جو فارم ہے، یہ اللہ نے اہل بیت علیہم السلام کے لیے بنایا ہے۔
اب اگر اس میں نور, نور جو ہے اللہ کا نور, اس کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک جلال کا حصہ ہے, ایک جمال کا حصہ ہے. کل میں بحث کو یہاں سے آگے شروع کروں گا. جلال جب ظاہر ہوتا ہے بدن میں تو کیا ہوتا ہے, اور جمال ظاہر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, یہیں سے گفتگو کو ظاہر کر کے انشاءاللہ انسان, اگر انسان کی یہ کیفیت سمجھ میں آ گئی تو کل انشاءاللہ حور کسے کہتے ہیں اور مراد کیا ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. وہ علی جو دو انگلیوں سے خیبر اکھاڑ دیا. علماء فرماتے ہیں, بعض علماء کی نقل کیا ہے اساتید نے اس بات, کہا جس وقت علی کے گلے میں رسی ڈال کر اور ہاتھوں کو باندھ کر مسجد میں لے جایا جا رہا تھا, میرے مولا کا سر جھکا ہوا تھا. کہتے ہیں مسجد کے راستے میں جیسا جا رہے تھے, اس رش میں, اس اشدہام میں ایک یہودی کھڑا تھا. اس یہودی نے مولا کائنات کو اس عالم میں جاتے ہوئے دیکھ کر ایک مرتبہ کلمہ توحید اپنی زبان پر جاری کیا, کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول. ساتھ کھڑے ہوئے شخص نے کہا, کہا یہ ایمان لانے کا یہ کون سا وقت ہے, یہ کون سا وقت ہے, یہ کون سی چیز ہے جو باعث بنی ہے کہ تو اس وقت میں کلمہ پڑھ رہا ہے. کہا خدا کی قسم میں خیبر کے موقع پر موجود تھا, میں خیبر کے موجود, میں خیبر کا یہودی ہوں, میں خیبر میں موجود تھا, خدا کی قسم میں نے اس جوان کو دیکھا تھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جب اس کی دو انگلیاں خیبر کا دروازہ اکھاڑ رہی تھیں. میں جانتا ہوں, میں جانتا ہوں کہ اگر یہ ہاتھ اٹھا لے, یہ جتنے بھی تم نے چاروں طرف جمع کیے ہوئے ہیں ان کی لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں ملے گا. کوئی تو خدا ہے جس کے کہنے پر یہ دو انگلیوں سے دروازہ اکھاڑ سکتا ہے, اور اسی خدا کی خاطر یہ آج سر جھکائے. لوگ کہتے ہیں علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی, تاریخ کا یہ جواب تو یہ یہودی دے چکا ہے. علی رضائے الہی کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہے, ورنہ علی کے ہاتھوں میں اتنی قدرت ہے کہ علی کی دو انگلیاں خیبر اکھاڑ سکتی ہیں. کیا چیز ہے جس نے علی کو رو کے رکھا ہے؟ دین کی حفاظت ہے. کیا چیز ہے جس نے زہرا کو دروازے پر پہنچایا؟ دین کی حفاظت. وہ بی بی جس نے اپنی زندگی میں اپنی ضرورت سے زیادہ کچھ استعمال نہیں کیا, وہ بی بی کہ مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی حسرت یہ کی کہ زہرا کبھی مجھ سے کوئی چیز مانگ لے, حسرت رہ گئی. مولا کائنات کہتے ہیں میرے دل کی حسرت تھی کہ زہرا کبھی مجھ سے کوئی چیز مانگے. ارے بی بی نے اپنی زندگی میں کبھی علی سے کچھ نہیں مانگا, تو کیا خیبر میری بی بی کو فدق کے لٹ جانے کا افسوس تھا؟ نہیں عزادارو, بی بی کو فدق کے لٹ جانے کا افسوس نہیں ہے, بی بی دفاع ولایت کے لیے دربار جا رہی ہے, لیکن عجیب حالت سے جا رہی ہے. جب میری بی بی کو پتہ لگا نا کہ فدق کو چھین لیا گیا ہے, بی بی کے خداموں کو مار پیٹ کر باہر نکال دیا گیا ہے, میری بی بی نے ایک مرتبہ چادر سر پر لی اور اب مسجد جانے کے لیے, دربار جانے کے لیے بی بی نے وہ دروازہ استعمال نہیں کیا جو مسجد میں کھلتا ہے, بلکہ پشت کے دروازے سے باہر نکلی ہے. راوی کہتا ہے آج زہرا کو چلتے ہوئے دیکھا مجھے پیغمبر یاد آ گئے. ارے گویا زہرا نہیں پیغمبر چلتے ہوئے جا رہے. خدا جانے کس شوکت سے اور شان سے پہنچی تھی میری بی بی, لیکن جب وہ بی بی اس مسجد نبوی میں داخل ہوئی کہ جس میں اگر مسند پر پیغمبر بیٹھے ہوں تمام قد کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرتے تھے, اصحاب دیکھتے تھے کہ جناب زہرا کی پیشانی کو بوسا دیتے, اپنی مسند پر بیٹھاتے, خود کھڑے رہتے, یا رسول اللہ آج آ کر اپنی مسجد کو آ کر دیکھیے, ارے غاصب من مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی زہرا دربار میں کھڑی ہے, آپ کی زہرا دربار میں کھڑی ہوئی ہے. کیا مانگ رہی ہے؟ اپنے بابا کا حق, وہ چیز جو بی بی کو مل گیا تھا. اپنا حق مانگنے نہیں آئی ہے عزیزو, یہ بتلانے آئی ہے کہ یہ دین کتنا جانتے ہیں. آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت زہرا کے اوپر ہونے والے بڑے ظلموں میں سے ایک ظلم یہ ہے کہ بی بی کو ان کی میراث سے محروم کیا گیا. کہا یہ ظلم اس اعتبار سے سنگین ترین ظلم ہے کہ شریعت اسلام میں صرف اس کو میراث سے محروم کیا جاتا ہے کہ جس کے ایمان کے اوپر شک ہو جائے. جس کے ایمان کے اوپر شک ہو جائے، جس کے ایمان پر شک ہو کہ یہ کافر ہو گیا ہے۔ مسلمان باپ کے ارث کافر بے اولاد کو نہیں ملتی، یہ جو بی بی سے ارث کو منع کیا جا رہا ہے یہ گویا بی بی کے اوپر ایمان کے اوپر شک کا ایک حملہ ہے۔ یہی حملہ مولا کائنات پر ہو رہا ہے۔ روایت کہتی ہیں کہ مولا کائنات داخل ہوئے، بی بی نے حضرت کے چہرے کو دیکھا اور ایک مرتبہ کہا، یا ابا الحسن، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ میرا مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو کر کہتے ہیں، زہرا، اگر اتنی سی بات ہوتی علی برداشت کر لیتا، ارے علی سلام کرتا ہے، یہ ملائین جواب نہیں دیتے، آ کر ذرا شریعت سے پوچھو وہ کون ہے جس کے سلام کا جواب نہیں دیا جاتا۔ ارے جن کی وجہ سے اسلام باقی ہے ان کو مدینہ النبی میں کافر سمجھ کر ان کا جواب نہیں دیا جا رہا، کافر سمجھا کر ان کے ارث کو چھینا جا رہا ہے، یہ ظلم ہے اہل بیت پر، یہ وہ ظلم ہے۔ ارے بی بی کا پہلو شکستہ تھا، ارے وہ ضربت ابھی بھی اپنا اثر رکھتی تھی، لیکن کئی گھنٹے خطبہ دیتی رہی، کسی نے نبی کی بیٹی کو پوچھا نہیں، اسی لیے تو روتی ہوئی دربار سے آئی، خود بھی جھٹلائی گئی، حسنین بھی جھٹلائے گئے۔ ارے یہ زہرا جھٹلائی نہیں جا رہی، یہ نبوت جھٹلائی جا رہی ہے، یہ نبوت نہیں دین جھٹلایا جا رہا ہے۔ اسی کا تو ڈر تھا کہ میری بی بی روتی رہتی تھی، لیکن یہ وہ مظلومہ بی بی ہے۔ ارے مسلمانوں نے تو میری بی بی کو رونے بھی نہیں دیا، ہم سے کہتے ہیں تم روتے کیوں ہو؟ ارے ہم اپنے لیے نہیں روتے، ہم اپنی بی بی پر ہونے والے ظلموں کو روتے ہیں، رو کر تمہیں بتلانا چاہتے ہیں۔ ارے وہ مظلومہ بی بی وہ تھی کہ اپنے بابا کو رونا چاہتی ہے، لوگ آ کر علی سے کہہ رہے ہیں، یا علی زہرا سے کہو یا دن میں رو لیا کرے یا رات میں رو لیا کرے۔ ارے بی بی کی آواز سے ہمیں اذیت ہوتی ہے، میرا مولا صرف اتنا کہہ سکا، ارے نبی کی بیٹی کچھ دن کی مہمان ہے، نبی کی بیٹی کچھ دن کی مہمان ہے، کچھ دن برداشت کر لو۔ ارے جب برداشت نہ ہو سکا، میرے مولا نے ایک بیت الاحزان بنا دیا۔ ارے بی بی جاتے ہوئے رسول کے روضے پر حاضری دیتی، پھر جا کر بیت الاحزان میں روتی، واپس آتے ہوئے پیغمبر کے ارے حوضے پر حاضری دیتی، لیکن دکھوں نے اس مقام تک پہنچا دیا۔ ایک مرتبہ آ کر کہا، ارے بابا سبت علی مصائب سرنا لیا لیا۔ ارے بابا آپ کی امت نے آپ کی بیٹی پر اتنے ظلم اٹھائے ہیں، اگر یہ ظلم روشن دنوں پر پڑتے سیاہ راتوں میں تبدیل ہے۔